الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال الله في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على أشد. صدق اللہ و صدق رسول اکرام. سپاہ صحابہ ضلع رحمی خان کے عزیز نوجوان گرامی قدر سامنے، بہت عرصہ بعد، بہت مدت بعد روزن آج ایک بار پھر زندگی آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. میری کچھ مصروفیات اور مشکلات ایسی ہو گئی ہیں کہ جن مصروفیات کی وجہ سے بعض اوقات بعض جلسوں میں حاضری نہیں ہو سکتی یا کم از کم بر وقت حاضری نہیں ہو سکتی. آج آپ کے یہاں حاضری کی خاطر تقریباً پورے 12 گھنٹے سکتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد میں آپ سے کیا کہہ سکوں گا. بہرحال وعدہ وفا کرنا کوشش ہی ہوگی کہ آپ کا آنا بھی ضائع نہ ہو اور میری حاضری بھی بیکار نہ جائے. میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ میری عدم موجودگی میں انتظار میں رہے تو اب مزید آپ چند لمحات مجھے ایسے دیں گے جن میں میں آپ سے پورے اطمینان کے ساتھ کچھ عرض کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. آپ حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہو چکا ہے کہ سپاہ صحابہ آل سنت والجماعت کی ایک نوجوان منظم تنظیم جو نامساعد حالات سے گزر کر مشکلات اور مصائب جھیل کر اس پرفتن دور میں مدائے اصحاب رسول کا چراغ جلائے ہوئے کفر کی آندھی چاروں طرف سے اس چراغ کو بجھانے کے لیے اپنی قوت صرف کر رہی ہیں، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت خندقاً پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا بجھایا۔ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آج مطمئن کہ ماضی میں یا آج ہم جس طرح اور جس طرز پر کام کر رہے ہیں اس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے، بتقاضا بشریت و انسانیت کسی مقام پہ کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے، کمی کمزوری یا نقص ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آج تک الحمدللہ مطمئن ہے کہ ہم نے جو کیا یا جو کر رہے ہیں اس میں بدنیتی کا کوئی عنصر شامل نہیں۔ میرا یہ چیلنج ہر سنی، میری گفتگو سنی مسلمانوں سے، یہ خیر رکھا یا یہ غفلت کی چادر اتار، یہ جو سستی اور کائلی کی لمبی نیند سو گئے یہ اس سے بیدار۔ آج تک کسی نے شیطان کے خلاف اتنا نہیں لکھا جتنا اصحاب رسول کے خلاف لکھا گیا۔ فرعون، نمرود، قارون، یہ بڑے مشہور کفار میں سے، لیکن آج تک ان کے خلاف بھی اتنی غلیظ زبان استعمال ہوئی ہو یا آج ہوتی ہے میری نظر سے نہیں گزری کہ جتنی غلیظ زبان اصحاب رسول کے خلاف استعمال ہوئی ہے اور آج ہوتی ہے۔ یہ تو میں وہ بات نہیں کر رہا کہ جس کا ریکارڈ نہ مل سکتا یا جس کا ثبوت نہ مل سکتا، بلکہ میں جو بات کروں اس کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے ذمہ داری۔ جہاں تک میری معلومات، ابو جہل، ابی لہب، عتبہ، شیبہ جیسے کافروں کو ایسی گالی اس دھرتی پر آج تک کسی نے نہیں دی کہ جو گالی ابو بکر و عمر کو معاذ اللہ دے رہی، اور تاریخ کی صورت باقاعدہ ایک منظم پروگرام کے ساتھ عبداللہ ابن ابی جیسے منافقین کو بھی آج تک ایسی گالی کسی نے دی ہو جو گالی اصحاب رسول کو دی گئی میری نظر سے نہیں ہو سکتی۔ آپ کوئی ایسی کتاب تقریباً پیش نہیں کر سکیں گے کہ جس کتاب میں فرعون کی ماں، بیٹی، نانی، دادی، والدہ کو گندی اور غلیظ گالی دی گئی ہو۔ میری نظر سے تو کوئی ایسی کتاب نہیں ہوتی کہ کس نے لکھی، لیکن اس کے برعکس آپ کو اصحاب رسول کے لیے ایسی کتابیں مل جائیں گی کہ جن میں ان کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، نانی اور دادی تک کو غلیظ گالی دی۔ اصحاب رسول کی ماں کو معاذ اللہ تلاش کنجری اور دستی اور تکلیف، آپ تو بڑی چین کی نیند سوتے ہیں نا، بڑی لمبی نیند، اور جب آپ سپاہ صحابہ کے نعرے میں شدت دیکھتے ہیں تو کئی سارے صوفیوں کے پاؤں سے زمین نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ شدت مل جاتی ہے، اسلام بڑے اخلاق سے پھیلا ہے. لیکن اسی صوفی کی ماں کو اگر گالی دے دو وہ پیٹ پھاڑے بغیر چین کی نیند نہیں سوئے گا، اس وقت اس کو تمام اخلاق یاد بھول جائے، اس وقت اس کے دل کی وسعتیں وہ سمٹ جائیں، وہ برداشت نہیں کر سکے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی منہ پھٹ آدمی ایسی گالی کتے گدے اور خنزیر کو بھی نہیں دیتا جو گالی دشمنان اصحاب رسول نے اصحاب رسول کو دی ہے اور تعریف کی. یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بات ہے. ماہ سولہ نوائی نہیں، نماز عام مقررانہ انداز ہے، میں اپنے ہاتھ لفظ کا ذمہ دار ہوں اور میں جو کہوں گا اس کا ثبوت رکھوں. سامعین کرام، قدر یہ خطرناک صورتحال کیوں پہلے اصحاب رسول کو دشمن اس حد تک گالی کیوں دینے لگے؟ اس کی جہاں اور وجوہات ہیں، وہاں ایک سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ نے پاکستان بن جانے کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ صورتحال پیدا نہ ہو. حقوق کی جنگ ایک مقدس جنگ، اپنے حق کی جنگ لڑنا کوئی جرم نہیں. ہر شخص اپنے حقوق کی جنگ لڑے، وہ انسان انسان نہیں یا اپنے حقوق نہ سمجھتا ہوں یا پھر اپنے حقوق کے حصول کی جو ضرورت نہ کرتی. تاریخ میں اس قوم کا کوئی مقام نہیں جو قوم اپنے حقوق کو حاصل نہ کر سکتی یا اپنے حقوق کے لیے مؤثر کی ضرورت نہ کر سکتی. تاریخ ایسی قوم کو کوئی مقام نہیں دیتی. میری بات سمجھ آ رہی؟ میں اپنے اس موقف کو سمجھانے کی اور سنی قوم کو بیدار کرنے کی غرض یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے حق کی جنگ فرما بردار بیٹا اپنے باپ سے لڑتا ہے، یعنی وہ یہ لحاظ نہیں کرتا کہ میرا باپ ہے لہذا میں اپنے حق کو پامال کرتا ہوں. مثلا اگر باپ شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے اور وہ جائیداد تباہ کرتا ہے، تو بیٹا فرما بردار ہونے کے باوجود اپنے باپ کو عدالت کے کچہرے میں کھڑا کرتا ہے. نہ مالیہ دار اسے برا کہتے، نہ برادری اسے برا کہتے کہ برا صحیح لیکن تیرا باپ تو ہے، کوئی نہیں کہ. اس لیے کہ بے شک باپ برا ہے، اس کا دوسرے انداز سے احترام بدستور باقی ہے، لیکن اس باپ کو حقوق کے پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے. اگر وہ زانی اور شرابی اور جواری ہونے کی وجہ سے جائیداد بیچتا چلا جا رہا ہے تو فرما بردار بیٹا اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے اور جائیداد کو بیچنے سے روکنے کے لیے عدالتی احکامات حاصل کرتا ہے. تو کوئی شخص بھی اس بیٹے کو برا نہیں کہتا کہ تم ایسا کیوں. ہر شخص سمجھتا ہے اسے ایسا کرنا چاہیے. اگر باپ نے یہ حیا نہیں کیا کہ میں جائیداد تباہ کر کے اولاد کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہا ہوں, تو پھر سمجھدار اولاد کو چاہیے کہ وہ ایسے وقت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے راستہ میں رکاوٹ بن جائے. بیوی کو حکم ہے شرع, وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے, فرما بردار بن کر دے. اطاعت اور فرما برداری کا یہاں تک ایک عورت کو حکم دیا گیا ہے اپنے خاوند کی اطاعت کرے. کہ نبوت کے ساتھ فرما رہی ہے اگر سجدہ رب کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. نبوت کا یہ ارشاد اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ عورت کو اپنے خاوند کی ہر درجہ اطاعت کرنی چاہیے. یعنی اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو اس کے لیے بھی عورت کو پابند کر دیا جاتا کہ وہ خاوند کے سامنے پیشانی زمین پر رکھا کرے. مطلوب یہ ہے نبوت کا, عورت کو خاوند کی اہمیت سمجھا دی کہ تم نے کس حد تک اس کی اطاعت کر. لیکن ایک وقت ایسا آتا کہ وہی عورت اپنے حقوق کے تحفظ کی جنگ اپنے خاوند کے مقابلے میں لڑتی ہے اور اسے کوئی برا نہیں, اور نہ کہنا چاہیے. کیوں میں نے عرض کیا کہ حقوق کی جنگ بڑی مقدس جنگ ہے, اور جو شخص یا جو قوم اپنے حقوق کے حصول کی جنگ نہیں لڑتی وہ قوم کوئی قوم نہیں. مثلا خاوند کہیں اور منہ کالا تھا تو اس کی بیوی کچھ دنوں تک گھر میں رہ کر اسے شرم دلاتی ہے کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حیات. اگر وہ اس میں کامیاب نہیں تو پھر اسی گھر میں رہ کر وہ خاوند سے بول چال بند کر کے ایک طرح کا احتجاج کرتی ہے کہ کسی طرح یہ بات آئے. اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی تو یہ خاوند کا گھر چھوڑ دیتی ہے اور والدین کے ہاتھ میں مہینہ دو مہینے چھ مہینے سال تک انتظار کرتی ہے, شاید اسے شرم آئے. لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو پھر برادری کے لوگ, رشتہ دار, محلے کے علاقے کے لوگ درمیان میں پڑ جاتے ہیں اور ایک کوشش شروع ہوتی ہے کہ کسی طرح میاں اور بیوی کے حالات درست ہوں. اگر پھر بھی وہ خاوند اپنی عادت نہیں بدلے تو یہ عورت تمام تر فرما برداری کے باوجود اپنے خاوند کو عدالت کے پٹیرے میں کھڑا کرتی اور کہتی یہ ہے کہ میرا اور اس کا اب گزارا نہیں ہو سکتا ہے, میں اس سے جدائی جاتا ہوں, میں اپنے گھر ہی آپ ہوں. حد ہوتی ہے اپنے حقوق کی پامالی دیکھنے کی, اب پانی سر سے گزر گیا ہے لہذا میرا اور اس کا اب گزر نہیں ہو سکتا. کیا ایسے حالات میں اس عورت کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے خاوند سے مقابلہ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں, حق ہے یا نہیں, برا کر رہی ہے جی؟ اس وقت اسے یا ایسے حالات میں اسے خاوند کی بغاوت کر دینا لازمی اور ضروری تھا اور اس نے اپنا حق استعمال کیا اور اسے کرنا چاہیے. آپ چھوٹے بچے کو لیجیے, وہ بھی اپنا حق سمجھتا ہے, حقوق کو پہچانتا ہے, بالکل چھوٹا بچہ, اور صرف پہچانتا ہی نہیں بلکہ جب یہ دیکھتا ہے اپنی فام کے مطابق کہ میرے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو وہ چھوٹا بچہ بھی اپنے حقوق کی پامالی برداشت نہیں کر سکتا, چیختا ہے, چلاتا ہے, دیوار میں ٹکرے مار کر اپنے حقوق کے تحفظ کی آواز بلند کرتا ہے. مثلا ایک شخص کے دو بچے, ایک کی عمر 5 سال ہے, ایک کی 3 سال. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں,
وہ صبح سکول جاتے ہوئے پانچ سالہ بچے کو 2 روپے خرچے کو دیتا ہے اور 3 سالہ بچے کو نہیں دیتا. اب یہ 3 سالہ بچہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اس میرے بھائی کا اور میرا خون ایک ہے, ہم نے جہاں سے دودھ پیا ہے وہ جگہ ایک ہے, اور جس پیٹ میں ہم ایک عرصہ تک رہے ہیں وہ پیٹ, اور جس گود میں پرویش پائیے وہ گود ایک ہے, اور جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر ایک ہے. تو پھر میرا باپ یہ تفریق کیوں کر رہا ہے کہ اسے پیسے دیتا ہے مجھے نہیں دیتا؟ اس تفریق پر وہ 3 سالہ بچہ احتجاج کرتا ہے, چیخنا چلانا رونا شروع کرتا ہے, گھر کے برتن توڑتا ہے, دروازے توڑتا ہے, دیوار میں ٹکرے مارتا ہے, زمین پہ لیٹتا ہے کہ مجھے پیسے کیوں نہیں. یہ اس کا اپنی سوچ اور عقل کے مطابق باپ کے مقابلہ میں احتجاج ہے کہ اگر وہ 2 روپے لے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیے گئے. ایک 3 سالہ بچہ بھی اپنے حقوق کی پامالی برداشت نہیں کرتا. کیا میری قوم سنی قوم اس 3 سالہ بچے سے بھی گئی گزری ہے کہ 42 سال گزر گئے آج تک تم نے اپنے حقوق کی آواز بلند نہیں کی؟ 42 سال پاکستان کو قائم ہوئے, پاکستان کو صفائی ہستی پہ آئے, 42 سال کا طویل لچہ بلند گئے جسے نصف صدی کہہ لینا چاہیے, لیکن اس طویل لچے آج تک سنی قوم نے بے حیثیت قوم کے اپنے حقوق کا نہ محفوظ کیا ہے نہ حاصل. ہم پاکستان میں اکثریت میں رہتے ہیں, اکثریت کی بنیاد پر ہمارا حق تھا اور ہے کہ اکثریتی قوم کے نظریے اور نقطہ نظر کے خلاف پاکستان کی دھرتی پر نہ زبان کھل سکے نہ قلم اٹھ سکے. یہ ہمارا حق ہے, بنیادی حق ہے. لیکن آج پاکستان ہمیں ہمارا یہ حق نہیں دیا گیا, بلکہ دشمنان دین ملت کی ہمارے ان حقوق کو پامال کرتے ہوئے ہمارے مذہبی جذبات پر کن چھری چلائی گئی, کن چھری. اور جب ہم اس ظلم کے خلاف بولتے ہیں اور اپنی مظلومیت کا اظہار کرتے ہیں تو الٹا دشمن شور ڈال کر مظلوم بننے کی کوشش کرتا ہے. الٹا مثلاً جب ایک شخص صحابی رسول یا غار پیغمبر جانشین رسول رفیق ہجرت رفیق غار رفیق مزاح سب سے پہلے مسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قادیانی کے برابر کہے, اس سے کیوں بھائی آپسی ہیں؟ توجہ نہیں تو آپ کو تو تھوڑی دیر انتظار کرنی پڑی ہے نا, گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کیا ہوگا میرے سفر کا آپ اندازہ لگا. اگر آپ تھک گئے تو میں تو واقعہ یہ ہے کہ آپ سے بہت زیادہ تھکا ہوا, تو آج بھی ہو گئی وعدہ پورا ہو گیا تقریب پھر سے پھر اٹھے کوئی ایک شخص کی مت ہوتی تب میں اطمینان کے ساتھ بول سکوں. ایک شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ گالی دیتا ہے کہ ابو بکر اور مرزا غلام احمد قادیانی میں کوئی فرق نہیں ہے, کس لکھنے والے کو یا اس سماج کے لوگوں کو جب ہم کافر کہتے ہیں تو وہ بھی چیختا اور چلاتا ہے, حکومت بھی چیختی اور چلاتی, زمین سر پہ اچھالی جاتی ہے, مزید دیکھو تو قواعد پھیل گئی، بڑا امن تھا، بڑا آرام تھا، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، جس شخص نے ابو بکر کو قادیانی کے برابر لکھا ہو اس کے کفر میں کوئی شک ہے جی؟ اچھا آپ بتائیں کہ میں اسے کافر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مجھے بات مکمل کر لینے، میں آج انصاف آپ سے مانگتا ہوں، میں آج تھوڑا سا طرز بدلتا ہوں اپنی گفتگو کا، میں نہیں کہتا میں تم سے انصاف کی بھیک مانگتا کہ میں کیا کہوں؟ ایسے حالات میں ایسے لوگوں، ایسے طبقہ، ایسی جماعت، ایسے فرقے، ایسے ٹولے کو میں جاؤں کیا سمجھوں؟ کیا کانوں میں کپاس ڈال کر سو جاؤں؟ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک شخص یہ لکھتا ہے ماں گل نقل کفر کفر نواز کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ابو بکر میں کوئی فرق نہیں تھا. میں نے آپ سے سوال صرف یہ کیا ہے کہ اس شخص کو مجھے اور آپ کو کیا سمجھنا چاہیے جی؟ اس میں کوئی شروع ہو تو جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے اس میں سے کسی ایک فرد کو، ایک شخص کو اگر شک ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر دے، وہ کہے کہ نہیں اس عقیدے کے باوجود بھی ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، وہ ہاتھ کھڑا کرے، ضرورت کر دے. سنی مسلمان سے میری اپیل ہے کہ اگر اس کا ضمیر، اس کا عقیدہ، ایمان اسے اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس کے باوجود بھی اس کو مسلمان سمجھے، مانے اور اس کے ساتھ رشتہ ناتا قائم کرے، آپ کے اس سینکڑوں پر مشتمل مجمع میں سے کوئی ایک آدمی آواز بلند کرے یا ہاتھ کھڑا کرے کہ ہم اس عقیدے کے باوجود بھی اسے مسلمان سمجھیں گے، اس کے ساتھ کھائیں گے، پیئیں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے، رشتہ لیں گے، رشتہ دیں گے، جنازہ پڑھیں گے، اپنے جنازوں میں شامل کریں گے، کوئی ایک آدمی اخلاقی جرت کر کے آج اسی مجمع میں کھڑے ہو کے بتلا دے کہ اس عقیدے کے باوجود بھی ہم اسے مسلمان جائیں. بڑی صاف سی بات، بڑی کھلی دلی. کوئی صوفی، کوئی غیر صوفی، کوئی دیہاتی، کوئی شہری جس کا ضمیر اس کی اجازت دے رہا ہو. اوکے، اسی طرح ایک بات اور پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا ضمیر یا غیر اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یہ الفاظ 1400 سال بعد جانشین رسول کے لیے پاکستان کی دھرتی پر تحریر ہوتے رہے اور ہمیں چپ رہنا چاہیے، اگر آپ کی غیرت اس کی اجازت دیتی ہو تو وہ بھی آپ بتلا دیں، کوئی آدمی ہاتھ کھڑا کر کے بتلائے کہ یہ ہونا چاہیے، لکھا جاتا ہے، تم چپ رہو. دونوں باتیں نہیں ہو سکتی، یہی ہمارا جرم. اسی جرم پر حکومت مجھے مارتی اور اسی جرم پر حکومت میرے ساتھیوں کو مارتی، اسی جرم پر آپ کے ضلع میں گزشتہ محرم میں میرا 150 ساتھی گرفتار رہا ہے. لیکن میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی وہ وقت آئے گا جس دن ہم چن چن کے ایک ایک سے انتقام لیں گے. کس جرم میں؟ ہر تقریر کے کیس، ہر احتجاج کے مقدمہ، آخر کس جرم؟ تشدد سے تحریکیں بڑھتی ہوئی ابھرتی، یہ بھول ہے حکومت کو یا بھول ہے ابن سبا کی ذریت نجس کو کہ اس طرح تشدد سے تحریک دب جائے گی؟ نہیں، سپاہ صحابہ صدیق کے دشمن کا بیج مٹانے کے لیے اٹھی ہے. بیج بیج نسل نسل ناپید کرنے کے لیے ہم میدان عمل ہوتے ہیں. وہ نسل ہم آج ناپید کر سکیں گے یا کل ناپید کر سکیں گے، ہم سے نہیں ہو سکے گی تو آنے والی ہماری نسل صدیق کے دشمنوں کا بیج مٹا کے دم لے. میں نے تو نام نہیں لیا ابھی کہ میں کن کے لیے کن کو مخاطب کر رہا ہوں، لیکن اتنی تو داد دیجیے کہ شعور خود بخود قوم میں پیدا ہو. میں اب ذکر کروں یا نہ کروں، لیکن چور کو لوگ اب خود بخود تلاش کر لیتے ہیں. دشمن کو خود بخود پہچان لیتی اور بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے بچے پہچان لیتے کہ ہمارا دشمن کہاں ہے یا ڈاکو کہاں ہے یا چور کہاں ہے. میں آج اس طرح سے گفتگو کر رہا ہوں کہ میں آج فیصلہ آپ سے لوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میری ہزاروں کیس ہزاروں تقریریں اس عنوان سے ہیں کہ فیصلہ میں نے خود دیا ہے, دلائل بھی خود, فیصلہ بھی خود. آج میں نے صرف یہ رکھ لیا کہ دلائل میں دوں گا, فیصلہ آپ دیں گے. انصاف, آپ جو فیصلہ دیں گے ہم اسے قبول کریں. آپ کہیں گے کان میں تیل ڈال کے سو جاؤ تو ٹھیک ہے سو جاتے. آپ کہیں کہ گونگے شیطان بن جائے, اگر آپ کا انصاف یا غیرت مذہبی اسی بات کی اجازت دیتی ہو تو آپ ہمیں کہیں چلو ہم چپ ہو جائیں گے, لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. جی دینا نہیں چاہیے. آپ اگر مخلوق ہیں, انسانی مخلوق ہیں, تو ہم بھی انسان ہیں. اگر آپ کو رات کی نیند اچھی لگتی ہے تو ہمیں بھی نیند اچھی ہے. اگر آپ کے بچے ہیں تو ہمارے بھی بچے ہیں. ہم بھی کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہیں, نہ جن ہیں. اگر ہم مار برداشت کر سکتے ہیں تو تم کیوں برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک چھوکرا معاشرہ آبادی میں جیل کاٹ سکتا ہے تو تم صدیق کے آبرو کی تحفظ کے لیے کیوں جیل نہیں کاٹ سکتے؟ ایک نقل چنی کر کے, چوری کر کے, ڈاکہ مار کے اگر نوجوان قید کاٹ سکتا ہے تو تم اپنی امی نے ایسا تجربہ کے دوپٹے کا تحفظ کر کے کیوں قید نہیں کاٹ سکتے؟ وجہ تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ جو شخص یہ لکھتا ہے معاذ اللہ کہ ابو بکر اور قادیانی میں کوئی فرق نہیں, اس لکھنے والے کے کفر میں شک ہے یا نہیں؟ یہ آپ سے پوچھتا ہوں میں. نہیں, اگر ایسے شخص کو کافر کہہ دیا جائے تو جرم ہے؟ جی اونچی آواز سے جرم ہے تو توجہ. آپ کہیں کہ شاید میں ویسے کہہ رہا ہوں, یہ کتنی بڑی موٹی کتاب ہے, یہ آپ کی غیرت کو جھجھوڑنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کتنی بڑی موٹی کتاب, جاگیر اقتدار کے نام سے یہ کتاب چل, اور لاہور سے چلی, چھاپنے والا لاہور کے ایک مدرسہ جامعہ المنتظر کا مدرس, اور یہ اس کتاب کے آخر بھی جو لفظ استعمال کرتا ہے اردو زبان کے, میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں اور مجمع میں سے ہر شخص کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی آنکھوں سے پڑھ بھی لے اور خود سنا بھی لے اگر کسی کو میری زبان پہ یقین نہ آئے. اگر آج دنیا میں سلاسہ کو امام بنایا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی آل دنیا نے امام بنایا ہے. جناب ابو بکر اور مرزا صاحب میں کوئی فرق نہیں. میں جب اس قسم کی کفریات, جب اس قسم کی کفریہ عبارت سے پڑھتا ہوں تو یقین جانیے میرے جذبات قابو میں نہیں رہتے اور میری تقریر اس وقت تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے. لیکن آج میں بہت سارا اپنے جذبات پر جبر کر کے انصاف آپ پہ چھوڑنا چاہتا ہوں. سرکاری فرشتہ بھی موجود ہوگا, اسے بھی کہنا چاہتا ہوں. سرکاری فرشتہ بھی موجود ہوگا, اسے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تجھے حضور مانے جنا ہے تو تمہیں بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اگر نور جہاں کے بیٹے نہیں ہو, کسی پس مار ماں کی گود میں تم نے اگر بڑے پائی ہے تو انہیں بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ بلند آواز سے دینا چاہیے. یہ میری جاتی ہے جی, یہ کتاب لاہور سے چھپی ہے, صوبائی دار الخلافہ سے چھپی ہے, میاں نواز شریف کے شہر سے چھپی. میں نے کہا ہے اس بے ایمان کو کیا لکھوں, میں نے کہا ہے اس شیطان کے نطفے کو کہ ایسی بکواس کرو. میں نے کہا ہے کائنات کے سارے کافر کو کہ ابو بکر کو کاغذانی کے برابر کر کے لکھو. اور جب جس نے لکھ دیے تو آپ سے میں نے صرف انصاف کا مطالبہ کیا کہ مجھے لائن دو کہ میں اسے کیا کروں. اور ایسے حالات میں چپ ہو کے گھر بیٹھ جاؤں, آرام کی نیند سو جاؤں, یا اس کفر کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے کوئی اقدامات کروں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو رکاوٹ کیسے ہوگی؟ اس طرح رکاوٹ ہوگی کہ آپ ساتھ نہ دیں جی, نہ اس طرح اس کفر کی راہ میں ہم رکاوٹ بن جائیں گے. آپ کے اسی ضلع میں 3 ماہ تک میری جماعت کے دو رہنما ملک اسحاق اور مولانا غلام کے دریا 3 ماہ تک نظر بند رہے ہیں اور تم چین کے ساتھ اپنا سودا بیچتے رہے. اس طرح اس کفر کی راہ میں رکاوٹ بن جانا جائے گا. کیوں ساتھ نہیں دیا تم نے؟ کیوں تم سڑک پہ نہیں آئے؟ کیا تم نے گھرو نہیں کیا ہے؟ کیا تم نے ظالموں کے دفاتر کے دروازے نہیں توڑے؟ مزہ یتیموں کی طرح جب کوئی چاہے ہمیں اٹھا لے. ہم لوائے تھے انصاف چاہتے ہیں صرف آپ سے کہ اس کفر کی موجودگی میں ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے. آپ کی حیرت, آپ کا مذہب, آپ کا زمین اگر اس کی اجازت دیتا ہو کہ میدان میں نہیں نکلنا چاہیے, ہم نہیں نکلتے. اگر آپ کا زمین اور غیرت اس کی اجازت دیتا ہو کہ نکلنا چاہیے تو پھر ہم تم آتے نکلے, تم بھی آتے. اس حد تک سن, اس حد تک بے حیائی کیسے جرت ہوئی ایک کافر کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ گالی دینے کی کہ غلام احمد قادیانی اور ابو بکر میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ کتاب, یہ لٹریچر, یہ تاریخ پاکستان میں چھپتی ہوں اور کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر یا ایس پی مجھے کہے کہ مولانا ذرا صبر کیجئے, روس کھڑا ہے, امریکہ کھڑا ہے, فلاں کھڑا ہے, وارج کیوں نکلے؟ روس اس سے بڑا کافر ہوگا, گوربا چوکنی یا امریکہ کے شرابی کافر ہونے کے باوجود ایسی جساعت کبھی نہیں کی ہے جو پاکستان میں رہنے والے اس کی ابلیس کی نقل کر رہی ہے. میں تو صرف آپ سے انصاف مانگ رہا ہوں, آپ اس پہ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ ایک ہے کہ میں خود اپنی رائے کا اظہار کروں کہ میں ایسے لوگوں کو کیا سمجھتا ہوں, ایک ہے آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. آج انصاف آپ پر ہے, پر میں سمجھتا ہوں کہ کل پھر کسی شخص کو مجھے گالی نہیں دینی چاہیے. جو میں کہنا چاہتا تھا وہی آج کہہ رہی ہوں. جس شخص کے دل میں رتی بھر ایمان یا غیرت ہے وہ اس کفریہ عبارت پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتا. بے غیرت آدمی کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں غیرت مند انسان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ سننے کے بعد کبھی چپ نہیں رہ سکتا. یعنی رسالت معاد نے پہلو میں اس شخص کو سلایا ہوا ہے جو قادیانی جیسا ہے. ایک مسلمان کی غیرت گوارا کر سکتی ہے؟ ایسا کیوں؟ میں اگر کہ آج اپنے جذبات کا اظہار اس طرز پہ نہیں کر سکوں گا جس طرز کی میری عام تقاریر آپ نے کبھی قسطوں کے ذریعے سنی ہوئی, وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد نہ گلا اس کی اجازت دے رہا ہے نہ سر اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں زور سے بول سکوں, تو معذرت چاہتا ہوں. بہرحال وعدہ کیونکہ پورا کرنا تھا اس لیے اگر میں آپ کے جذبات پر اس طرح پورا نہ اتر سکوں تو محسوس نہیں کرنا. ایسا کیوں؟ یہ کفر, یہ ظلم پاکستان میں کیوں جاری ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے 42 سال ہو گئے پاکستان کو مہاراج وجود میں آئے, تم نے آج تک اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑی. ہمارا ہتھیار ہے کہ ہم اکثریت میں کوئی شخص بھی اکثریت کے جذبات مجرور نہ کر سکے. یہ ہمارا ہتھیار نہیں, آج یہ حق ہے یا نہیں, پھر یہ حق ہم نے لے لیے جی. ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کی جان, مال, عزت, آبرو محفوظ ہو. حق ہے آپ کا, آپ کو ماں بہن کی گالیاں ملتی رہی جی, آپ کی جائیداد لوگ کھا گئے، آپ کی دکان لوٹ لی، آپ میں سے کسی کو کوئی مار دے، برداشت ہے؟ نہیں. آپ کا حق ہے، آپ کو یہ ملنا چاہیے کہ آپ کے مال کی حفاظت ہو، جان کی حفاظت ہو، آبرو کی حفاظت ہو، یہ حق ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو اپنی جان مال اور دکان کی حفاظت کا آپ کا حق ہے کہ اس میں تحفظ دیا جائے، تو اصحاب رسول کا حق آپ پر کوئی نہیں ہے کہ ان کی آبرو کا تحفظ بھی آپ کو دیا جائے. تو دیا گیا یہ تحفظ، یہی تحفظ ہے کہ آج پاکستان کا کوئی چوڑا اٹھ کر صدیق اکبر کو قادیانی کی برابر کہا کر لکھ دے معاذ اللہ، یہ حق ہے. 42 سال گزر گئے اور یہ بنیادی حق تم آج تک حاصل نہیں کر سکے. اگر سنی قوم بیدار ہو جاتی اور اپنا یہ حق حاصل کر چکی ہوتی تو آج ملکی قانون ایسے بدماش کو تختہ دار پہ لٹکا دیتا، ملکی قانون لٹکا دیتا. لیکن نہ تم نے اپنے حقوق کی جنگ لڑی، نہ ملکی قوانین میں تبدیلی آئی، نہ ترمیم آئی، یہاں تک کہ تم اپنے مذہبی عقائد و نظریات کو بھی 42 سال میں تحفظ نہیں دلا سکے ہو. وجہ بنیاد یہی ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی، سوچا تک نہیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ پاکستان کے قانون میں یہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے کہ جو اصحاب رسول کو گالی دے اسے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے؟ نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. تو یہ اسی صورت میں ہوگی کہ آپ صدیق کے دشمن کو ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجتے رہے ہو جائے گی؟ نہیں. آپ کو یہ تبدیلی لانا پڑے، جو حق ہے ہمارا کہ ہم یہ تبدیلی لائیں. پاکستان واضح سنی اکثریتی پر مشتمل ملک ہے، سنی اکثریتی آبادی پر، واضح سنی اکثریتی آبادی پر مشتمل ملک ہے. بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہمارا حق بنے کہ پاکستان کا صدر، وزیر اعظم، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، فوج کا سربراہ، سیفٹی، دفاع، وزیر خارجہ، یہ سنی العقیدہ مسلمان ہونے چاہیے. یہ ہمارا حق ہے. کیوں حق ہے؟ ہم اکثریت نہیں، اکثریت کا حق ہے کہ پاکستان کی قریبی آسامیوں پر پیر، کی پوسٹوں پر اکثریت کا برسر اقتدار آنا اس کا حق ہے. پڑوسی ملک ایران میں یہ کر دیا گیا. ایران کے آئین میں لکھا ہے کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم ہمیشہ شیعہ اسنا عشری رہے گا. ذرا توجہ کیجیے، ایران میں سنی سرکاری آداب و شمار کے مطابق 33% ہے، ہماری اطلاع کے مطابق 40%، لیکن میں اپنی اطلاع کو چھوڑتا ہوں، وہی مان لیتا ہوں جسے ایرانی حکومت مانتی ہے کہ 33% ایران میں آل سنی، اور پاکستان میں کیا 2% آل سنت 98%. ذرا فرق دیکھ لیجیے، ایران میں سنی 33% اور پاکستان میں سنی 98%. ایران میں شیعہ 70% یا 60% اور پاکستان میں شیعہ 2%. لیکن ایران میں 33% سنی مسلمانوں کو ایران کا صدر اور وزیر اعظم بننے کا حق نہیں دیا گیا. ایرانی آئین کہتا ہے کہ چونکہ ایران میں شیعہ کی اکثریت لہذا ایران کا صدر اور وزیر اعظم اور مجلس خبردار کا ممبر شیعہ اتنا اثری ہونا لازمی، اور یہ بھی لازمی ہے کہ ایران کا سرکاری مدد شیعہ اتنا اثری ہوگا. یہ دونوں چیزیں ایران کے آئین میں طے کر دی گئی. اسی بنیاد پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آل سنت 33% ہیں اور شیعہ 60 یا 70% ہیں، وہاں اگر آل سنت کو اس تھوڑی اکثریت کی بنیاد پر صدارت یا وزارت عظمیٰ کا عہدہ نہیں دیا جا سکتا تو پاکستان میں شیعہ 2% ہے اور سنی 98%۔ تو اتنی بڑی بانی اکثریت کے باوجود پاکستان میں شیعہ کو صدر یا وزیر اعظم کا عہدہ کس اخلاقی ضابطے کے تحت دیا جا سکتا ہے؟ اگر ایران میں سنی مسلمان صدر نہیں بن سکتا تو پاکستان میں شیعہ صدر کیوں بن سکتا ہے؟ اگر ایران میں سنی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو پاکستان میں شیعہ وزیر اعظم کیوں بن سکتا ہے؟ ہمیں ہمارا یہ بنیادی حق 42 سال میں کیوں نہیں دیا گیا؟ ہم اپنا یہ حق لینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایرانی آئین نے اہل سنت کو صدارت اور وزارت عظمیٰ کے عہدے پر آنے سے روک دیا گیا اور شیعہ اکثریت نے اپنی اکثریت کا پیرا اٹھایا ہے، اسی طرح پاکستان میں اہل سنت اپنی اکثریت کی بنیاد پر یاد رکھتے ہیں کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم، چیف جسٹس، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور تیزی سے بڑا وزیر خارجہ اور سستی دفاع ہمیشہ سنی الاقیہ مسلمان ہونے لازمی ہے، اور ہمارے اس حق کی ضمانت پاکستان کے آئین میں آنی چاہیے۔ ہم اس حق کی جنگ لڑ رہی، آج بھی لڑ رہی، زندہ رہے تو کل بھی لڑیں گے، جب تک ہم سے اپنے حقوق کی جنگ لڑی جا سکی ہم لڑیں گے، چاہے کتنی مشکلات سے گزر کر ہمیں جنگ یہ کیوں نہ لڑنی پڑے۔ اور میں سنی قوم کو کہتے کہ ہمارا ساتھ، ہم اپنے یہ بنیادی حق کیوں حاصل کریں؟ سندھی اپنا حق مانتا ہے، مہاجر اپنا حق مانتا ہے، پختون اپنے حق کی آواز بلند کر رہا ہے۔ پختون کے کیا حقوق ہیں؟ سندھی کے کیا ہیں؟ زبان کی بنیاد پر اگر حق کم ہے، زبان کی بنیاد پر، ایک اردو بولتا ہے تو کہتا ہے میرا حق الگ ہے، ایک سندھی بولتا ہے تو کہتا ہے میرا حق الگ ہے، ایک پشتو بولتا ہے تو کہتا ہے میرا حق الگ ہے، ایک سرحدی بولتا ہے تو وہ سرحدی صوبے کے عنوان سے حق الگ مانتا ہے، اور ایک پنجابی بولتا ہے تو وہ پنجابی زبان کی بنیاد سے حق مانتا ہے۔ اگر زبانوں کی بنیاد پر حقوق مانگے جا سکتے ہیں تو مذہب دین اکیلے کی بنیاد پر حقوق کیوں نہیں مانگے گا؟ ویا بتائے آپ، حالانکہ زبان کی بنیاد پر تو کوئی قوم قوم نہیں بنتی، زبان کی بنیاد پر تو کوئی حقوق نہیں ہوتے، زبان تو ایک بولیے چاہے کوئی بولتے، مذہب تو ایک حق ہے، عقیدہ ہے، دین ہے، مذہب کی بنیاد پر قومیں جدا ہوتی ہیں، زبانوں کی بنیاد پر قومیں جدا نہیں ہوتی، مذہب کی بنیاد پر جدائی۔ رب العزت فرماتے ہیں ماکان اللہ لیجر المؤمنین علانا ان تمہارے حتی یمین الخبیث من الطیب، اللہ نہیں چاہتا ہے ایسے کہ مومنین کو اتحاد میں چھوڑ دے کہ خبیث اور طیب اکٹھے رہیں، بلکہ فرمایا حتی یمین الخبیث من الطیب، طیب کو الگ کیا جائے گا، خبیث کو الگ کیا جائے گا۔ ملک کی بنیاد پر قوموں میں تفریق ہوتی ہے، اپنی نظریہ کی بنیاد پر قوموں میں تفریق ہوتی ہے، زبان اور لسان کی بنیاد پر تو تفریق نہیں ہوتی۔ یہاں قومی زبان کی بنیاد پر جنگ لڑ رہی ہے، لیکن جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو سیاستدان چیختے چلاتے ہیں کہ فرقہ واریت ہو گئی، عام لوگ چیختے چلاتے ہیں، حکومت چیختی چلاتی ہے کہ فرقہ واریت پھیل رہی ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، دین ہے۔ اور میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو صدیق اکبر کو گائے گئے جب ہاتھ اللہ کاشتکاری کی طرح ابو بکر کو سمجھتے ہو، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ ہم کفر کو فرقہ نہیں سمجھتے ہیں، اختلاف کو فرقہ نہیں سمجھتے ہیں، شہرت کو فرقہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک دو چار مطلب اٹھائے ہیں، یہ بچے میں آپ یہ کہہ رہا کہ ہم سنی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے؟ برا کام کر رہے ہیں جی، یہ جنگ ہمیں لڑنی چاہیے؟ پاکستان کا صدر وزیر اعظم سنی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کوئی ہماری کوتاہی، کوئی خامی، کوئی کمزوری، اگر ایران میں صرف شیعہ صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے تو پاکستان میں صرف سنی صدر اور وزیر اعظم بن نہیں جی سنی ایرانی نسل، اور آپ داد دیجیے ایرانی تعصب کی داد دیجیے، زیادہ 11 برس تک پاکستان حکمران رہا، سیاسی نقطۂ نظر سے مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہم نے اختلاف کیا، یہ الگ بات ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اور رکتی ہے کہ ایران نے 11 سال میں ضیاءالحق کو ایک دن بھی تسلیم نہیں دیا. خمینی ضیاءالحق کے بجائے ضیاء باطل حق کہتا رہا, ایک دن بھی انہوں نے اس کو نہیں مانا. کیوں کیسے جو رہی یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے, فلان ہے, پاکستان میں دینی اقدار محفوظ نہیں, یعنی جو بھی نعرہ لگتا رہا. لیکن 11 برس میں ایک دن بھی خمینی یا ایرانیوں نے ضیاءالحق کو تسلیم نہیں کیا. اب جب بے نظیر برسر اقتدار آئی تو خمینی کی بیٹی پاکستان آ کر اعلان کرتی ہے کہ بے نظیر کے وزیر اعظم بننے پر ایران میں گھی کے چراغ جلائے گئے اور ایران خوش ہے اور ساتھ کے ایران بھی خوش ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جا کے دور میں ظلم تھا, ستم تھا, ڈکیتی تھی, چوری تھی, بم کے دھماکے تھے, شراب تھا, گنا تھا, برائیاں تھی, تو بے نظیر کے دور میں ہر چیز بدل گئی. اب چوری نہیں ہے, ڈاکہ نہیں ہے, بم کے دھماکے نہیں ہے, کتنے غارت گری نہیں ہے, سن کے حالات کی تباہی نہیں ہے. اگر ضیاءالحق امریکہ کا ساتھی تھا تو بے نظیر امریکہ کی ساتھی نہیں. بے نظیر نے خارجہ پالیسی بدل کر امریکہ سے بغاوت کر دیے جی اس لحاظ سے, بلکہ بے نظیر نے ایک خطرناک اقدام یہ کیا ہے کہ افغان مجاہدین کی جو مدد ہو رہی تھی اس مدد میں کمی کی اور افغان مجاہدین کی قوت کو اس نے کمزور کیے. ان تمام خرابیوں کے باوجود ایران بے نظیر کی حکومت پہ خوش کیوں ہے اور ضیاء کی حکومت پہ خوش کیوں نہیں تھا؟ اس کی بنیادی وجہ سنو صرف یہ ہے, تم متعصب نہیں ہو, وہ تعصب رکھتی ہے, کیونکہ بے نظیر نصرت بھٹو کی بیٹی ہے اور نصرت ایرانی سی ہے, وہ نسل پرست کون ہے؟ اس نے نسل پرستی کی بنیاد پر بے نظیر کے دور اقتدار کی تمام خرابیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے اقتدار پر خوشی کا اظہار کیے اور ضیاءالحق کے ساتھ ایک دن بھی انگلیشن پاس کے ساتھ تبادلہ خیال نہیں کیا. یہ دلیل اس بات کی کیا ایک لڑے کے لیے بھی کسی سنی کو برداشت نہیں کرتا اور تم برائے خاص سے ان ملت کے دشمنوں کو برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں. اور پھر سن مزید توجہ کی, خمینی کی بیٹی پاکستان برآمد ہو کر ایک سوال کا جواب دیتی ہے, اس پر بھی میں آج تک پڑھ ہی لوں گا. آج میں نے آپ سے پوچھا, ساتھ ہی پوچھتے کہ جناب عورت سے اسلام میں سربراہ مملکت نہیں بن سکتی. عورت کے سربراہ مملکت بننے کا کوئی جواز اس کا رچنا نہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملتا. صحابیات میں قرون اولا نے عورت کی سربراہی کا کوئی وجود نہیں ملتا. تو آپ کیسے بے نظیر کی حمایت کر رہی ہے تو عورت اور سربراہ مملکت ہے. تو خمینی کی بیٹی جواب دیتی ہے کہ اس وقت حسنہ میں کرنے اول میں صحابیات میں کوئی عورت اس لیے سربراہ بنتی نظر نہیں آتی کہ وہ دور دور جاہلیت تھا, آج کا دور تعلیم کا دور ہے. حکومت بھی تم بھی پھر اچھے دیکھ کر مجھے جواب دو کہ پیغمبر کی صحابیات کو جہالت کی پیداوار کہنا اور ان کے مقابلے میں بے نظیر کو تعلیم یافتہ کہنے والے لوگ مسلم ہیں یا غیر مسلم, میں نہیں کہتا, تم فیصلہ دو. مجھے حکومت قائل کرے, مجھے تم قائل کرو کہ میں اس قسم کی افواج پر خاموشی اختیار کروں یا اس کا دروازہ نکال دوں. کسم بتلاؤ یار, تم سے انصاف کی بھیک مانگ, تم بھی کرنا پڑتے ہو مسلمان, ہو عقل رکھتے, سوچ رکھتے, کام رکھتے, علم رکھتے, تم بتلاؤ کہ ان حالات میں کیسے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے. انہیں رسول اللہ کی تربیت یافتہ صحابیات کو جو عورت کی پیداوار کرنا اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈانس کرنے والی خواتین کو تعلیم یافتہ کہنا, اس سے بڑا کفر, اس سے بڑی غرارت, اس سے بڑا قتل, اس سے بڑی شیطنت کا مظاہرہ پاکستان کی دھرتی سے نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن تم پھر اسی طرح کان میں تیل ڈال کے سوچ, ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں. سنی مضمون ہے, اصحاب رسول کو ماں بہن تک کی گالی دی جائے اور ہم اس کی آواز تک بلند نہ کریں, آخر کیوں؟ ہم ہر مشکل برداشت کریں گے, مشکل ماننی نہیں چاہیے, مصیبت مانگنے کی شرح اجازت نہیں. لیکن اگر اس راہ میں مصیبت کے مشکلات آ گئی, ان شاء اللہ ہم کندھا پیشانی سے جی لیں گے. دشمن یہ بھول جائے کہ ہم تمہیں عذاب کے بعد میں اب کام کرنے کی اجازت دیں گے, یہ بھول جانا چاہیے دشمن. ہم لائن متعین کر چکے ہیں, راہ متعین کر چکے ہیں, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سنی کو ان کو بیدار کرنے کے بعد اپنے ان حقوق کو حاصل کریں گے. اور وہ دن قریب سے قریب لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس دن کے بعد پاکستان کی دھرتی پر اسعد رسول کو گالی دینے والی نہ زبان رہے گی, نہ قلم رہے گا, نہ پھنس رہے گا. یہ دن قریب لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے؟ یہ دن کتنا قریب آئے گا؟ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. صرف نعرے بازی سے کام نہیں ہوتا, کسی نظم و ضبط کے ساتھ کام ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. میں آج پہلی مرتبہ ایک بات کہہ رہا ہوں, امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس کی پذیرائی ملے گی. سپاہ صحابہ سنی بیت المال کے نام سے ایک فنڈ قائم کرنا چاہتے ہیں, جس فنڈ میں زکات عشر قربانی کی کھالیں جمع ہوں, اور ہم ان غریب طلباء کو اس فنڈ سے پیسہ مہیا کریں گے کہ جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور غیر مسلم قوتیں ان طلباء کی غربت سے پیدا اٹھاتے ہوئے پیسے کا لالچ دے کر انہیں درمان کرتے ہیں, ہم ان کا تحفظ کریں گے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جی دینی مدارس کا آپ تحفظ کرتے ہیں, الحمدللہ کرتے کرتے یا نہیں کرتے؟ لیکن آپ کالج اور یونیورسٹی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آج غیر مسلم قوتیں کس حد تک ان غریب طلباء کو پیسے کا لالچ دے کر بے ایمان کرتی ہیں. آپ بتلائیں کہ سپاہ صحابہ اس راہ میں بھی رکاوٹ بنے یا نہ بنے؟ تو ساتھ دیں گے آپ؟ چندہ نہیں مانگنا میں نے, میری عادت ہے. ان شاء اللہ میری قوم اس میں ہمارا ساتھ دے گی, امید کرتا ہوں کہ دے گی. خیر اس میں سرے راہ بات کر دی کہ ہمارا یہ پروگرام ہے جس پر مجھے امید ہے کہ قوم ہمارا تعاون کرے گی, اور ہم اس میں اتنا ضرورت قائم کریں گے ان شاء اللہ کہ جس کے پاس صحیح شخص تک وہ چیز پہنچے, اور اس طرح پاکستان میں ہم سنی غریب طلباء کو تعلیم دلانے میں اور ان کے عقیدے کا تحفظ کرنے میں کامیاب. میں عرض یہ کر رہا تھا, عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, بات کریں, ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. جو جنگ لڑنے کا ہمیں بنیادی حق, اگر ایران میں سنی صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو پاکستان میں شیعہ صدر اور وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ وہاں شیعہ کی اکثریت, اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ ایران سنی عقیدہ مسلمان ملک تھا, ایران کو پتا میرے اور آج کے مرشد سیدنا فاروق اعظم نے کیا تھا, کوئی شک ہے اس میں؟ جی آج وہاں شیعہ اکثریت کیوں بن گئے؟ سنی اکثریت میں کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس مسئلے پہ غور کیا؟ سفری دور حکومت میں آل سنت کا ایران میں بیج مٹایا گیا, سفری شیعہ دور حکومت میں آل سنت کا ایران میں ستیام کیا گیا. جو سنی قتل ہو گئے جو بچ نکلے انہوں نے ملک چھوڑا. آج بھی ایران میں سنی کثیر تعداد میں سرحدی علاقوں پر رہائش پذیر, کوئی ملک آپ دیکھے وہاں کی یہ کیفیت نہیں ہے, ایران کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ ایک مکتب فکر کثرت کے ساتھ سرحدی علاقوں کے نظر آتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سنی مسلمان اپنی جان بچا کر بھاگے اور اس ملک کی سرحدوں کے قریب آباد ہوئے. کچھ دنوں بعد وہ علاقے بھی ملک میں شامل ہو گئے. آج انہیں علاقوں میں سنی موجود ہیں, ورنہ سفی دور حکومت میں آل سنت کو بالکل ایران میں سپاہ ہستی سے مٹانے کے پروگرام بنا لیے گئے اور مٹایا گیا. پھر آپ نے چند روز پہلے ایرانی انقلاب کی تفصیلات پڑھی جو اخبار جنگ میں چھائی, اور خود ایرانی حکومت نے اپنے انقلاب کی تفصیلات خود بتلائی. اس میں ایک سرخی پہن ہے کہ ایران میں آل سنت کا مقام, موجودہ ایرانی حکومت شاہ ایران کا ظلم بتلاتی ہے جو شاہ ایران نے اہل سنت پر کیا. پوری تصویر ہے اس کی. وہ ظلم کیا بتلا ہے؟ تو میری طرف یعنی ایران میں سنوں پر شاہ ایران کے دور میں کتنا ظلم ہوا یہ موجودہ ایرانی حکومت خود بیان کرتی ہے. لکھا یہ ہے کہ سنی مسلمان ایران میں مسجد نہیں بنا سکتے تھے، مدرسہ نہیں بنا سکتے. اگر کوئی اپنے عقیدے کی تبلیغ کرتا تھا تو شاہ ایران اس پر، یہ تفصیلات موجودہ ایرانی حکومت نے ایران میں کیے گئے سنیوں پر ظلم کی جو شاہ ایران کے دور میں ہوا خود بیان کیا ہے. اب توجہ کیجیے، میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہاں کی سنی قوم پر ظلم کس سے بھی زیادہ ہے. اس کی دلیل میرے پاس یہ کہ شاہ ایران ایک آزاد دنیا دار حکمران تھا جو مذہب کے ساتھ اتنی وابستگی نہیں رکھتا تھا جتنی کہ ایک مذہبی آدمی یہ ایک ملا رکھا کرتا ہے. اگر ایک آزاد سیاہ حکمران نے آل سنت کو اس طرح وہاں دلا کیا ہے، آج کے ایران میں ملاؤں کی حکومت ہے، وہ سب سے زیادہ تنگ نظر ہے. وہ کیسے سنیوں کو آج وہاں سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں؟ ایران کا سنی تب پرستی کی زندگی گزارتا رہا ہے، تمہارے کام بھی ہیں، تم داری سفید کیے رہتے ہو. میں بھی اس داری سفید کر چکا ہوں. میں آج سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آج کے ملک میں منظم آواز ان سنی مظلوم بھائیوں کی حمایت کے لیے اٹھی؟ ان کے بچے کاغذوں میں داخل نہ ہوتے رہے، تم چپ رہے، انہیں سامنے کی بھی تک مہیا نہ ہوتا رہا، تم چپ رہے، انہیں مسجد نہ بنانے کی اجازت دی گئی، تم چپ رہے، انہیں مدرسے بنانے کی اجازت نہ دی گئی، انہیں مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہ دی گئی، اور تم خاموش رہے. نہ تم پاکستان کے اندر رہ کر اپنے حقوق مانگتے ہو، نہ کسی دوسرے ملک میں اپنے کسی ہم مسلک کو تعصب فراہم کرنے کے لیے تیار ہو. تم لکھنؤ سے تعریف تمہیں کس طرح کی قوم ہوگی؟ تم کیسی قوم ہو؟ یہ تعریف تمہیں کیا مقام دے گی؟ وہ اپنا مقام خود متعین کرو. شام میں آج سنیت پھر کس چیز لے رہی ہے؟ حافظ راشد اسماعیلی کی ہے، اس نے سنیت کے بیج مٹانے کا عزم کر رکھا ہے. سینکڑوں علماء شام کے ہجرت پر مجبور ہو گئے، بیسی علماء کو قتل کر دیا گیا، آل سنیت کا قتل عام شام میں آج بھی جاری ہے. کیا پاکستان کے خامنے سے تک سنی قوم شام کے سنی مسلمان کے ہاتھ میں آواز بلند نہیں کر سکتی؟ کیا پاکستان کے 98% سنی قوم ایران کی 33% سنی قوم کو اپنی حمایت کا یقین نہیں دلا سکتی؟ بلا اگر کشمیری حریت پسندوں کے لیے ہم اٹھ سکتے ہیں اور ہمیں اٹھنا چاہیے، تو ایران کے سنیوں کی حمایت کے لیے بھی ہم اٹھ سکتے ہیں، ہمیں اٹھنا چاہیے. شام کے سنی مسلمانوں کے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف بھی ہم اٹھ سکتے ہیں، ہمیں اٹھنا چاہیے. اور مزید کہتا ہوں، لبنان کے سنی مسلمانوں کو شیعہ امن ملیشیا نے بلی اور کتے کا گوشت کھانے پر مجبور کر دیا. آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ لبنان کے سنی مسلمانوں نے پھر یہ فتویٰ دنیا بھر کے علماء سے طلب کیا تھا کہ کیا ہم جان بچانے کے لیے انسانی گوشت کھا سکتے ہیں؟ کہ جو ہمارے بچے یا بھائی بھوک سے پیاس سے مر جاتے ہیں، ہم انہیں کا گوشت کھا کر اپنی جان بچانے؟ علماء دین اور پوری دنیا کے علماء، کیا ہمیں یہ گوشت کھانے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اخبارات سیکھے، رسال سیکھے، لبنانی سنی مسلمان اور لبنان کی سنی ماں تجھے پکارتی رہی، لیکن تیری جب تک کی چادر نہیں اترنی تھی نہ اتری. آج مجھے بتلاؤ میرا کیا ضروری، میں اب کی آواز برد کرتا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان میں ایسی فضا اگر زندہ رہا تو تیار کروں گا
کہ جو فضا ایران میں سنی کا تحفظ کرے، جو فضا شام میں سنی کا تحفظ کرے، جو فضا لبنان میں سنی کا تحفظ کرے، ہم ایسی فضا تیار کریں گے، ہم ایسی فضا پیدا کریں گے، ہم ایران کے سنی کو بغاوت سے اکسائیں گے، بغاوت سے مسلط کریں گے، اور ان کا تعاون پاکستان کی دھرتی میں بیٹھ کے کیا جائے گا۔ ہم یہ فضا بنائیں گے، بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے، آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑے کریں گے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارا یہاں یا ایران کے سنی مسلمان پر ظلم بند کیا جائے۔ آج بھی مزیدار بات یہ کہ موجودہ ایرانی حکومت نے کہا ایران کا ظلم تو بتا وہ آل سنی پر اس نے کیا تھا، لیکن اپنے ظلم پر پھر بھی پردہ ڈالا۔ ایک بات جو موجودہ ایرانی حکومت کے حلق میں اچھی ہوئی، وہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو پوری دنیا میں اٹھا کہ تہران جیسے دار الخلافہ بھی آل سنت کی مسجد کیوں نہیں، آج بھی نہیں ہوئی، ایرانی حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، مسجد کیوں نہیں بننے دیتی، تہران کا سنی مسلمان آج اپنی عبادت گاہ کے معروف ہے، یہاں بڑی بڑی امام بارے، یہاں کریا کریا بستی بستی امام بارے، اور آل سنت رکاوٹ نہ بنی، اور تہران میں یہ ظلم اس حد تک ظلم کہ وہاں سے سنی مسلمانوں کو مسجد تک تعمیر نہ کرنے دیا۔ آپ بتلائیں کہ اگر آپ ان سنی مسلمانوں کے لیے سراپا احتجاج نہیں بنیں گے تو کون سی قوم ان کا تعاون کرے گی؟ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے آواز بلند کریں، حریت پسند کشمیریوں کے لیے، بابری مسجد کے لیے، ایران کے سنی مسلمان کے تحفظ کے لیے، لبنان اور شام کے سنی مسلمان کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرنا ہمارا بنیادی حق ہے، اور اس کے لیے نفس مزدور سب کے ساتھ سنی قوم کو کھڑا کرنا ہمارا حق ہے۔ ہمیں اس حق سے کوئی معروم کیوں کرتا ہے؟ گرانی صدر، میری گزارشات آپ کو سمجھ آئیں جی، عام تقاریر سے قدر حد کریں، وچار کر یہ ہے کہ آپ یہ سوچ بھی تو پیدا کریں کہ یہ کام کس نے کرنا اگر ہم نہیں کرتے، ہمارا حق کہ پاکستان کی دھرتی پر ہمیں ہمارے حقوق دیے، مذہب تھکے ہیں تو بچے تو 15 منٹ اور آپ کے لوں گا، زیادہ نہیں، میں زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، بات کچھ نہیں اس کو، بات کچھ نہیں اس کو، عرصے کر رہا ہوں، ہم زکات دیتے اسے دیتے، سیدھا زکات نہیں دیتا نہ اسے دیتے، ٹھیک ہے نا، بتا ہم زکات بھی دیتے ہیں عشر بھی دیتے ہیں، شیعہ زکات نہ دیتا ہے نہ عشر دیتا ہے، لیکن ہماری زکات ہے عشر کے پیسے، شیعہ طلبا، شیعہ دیوبان، شیعہ غریب لوگ ہمارے عشر اور زکات سے پیسہ بڑی تھاٹ کے ساتھ لے رہے ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر شیعہ کی زکات سنی یتیم بچی پر نہیں لگ سکتی، اگر شیعہ کی زکات کا پیسہ ایک سنی بیوہ پر یا سنی غریب طالب علم پر نہیں لگ سکتا تو بغیرت کو ہم تین نظر آئیے کہ اس کی تمہاری ایک کی دولت ایک راستی پہ لگتی جائے۔ ہمارا حق اس حد تک پامال کر دیا گیا کہ پیسہ میرا لگتا امام بارے پر ہے، پیسہ میرا لگتا اس لڑکے پر ہے کہ جو پڑھنے کے بعد صدیق کو گالی دے رہا ہے، زکات میری اسے میرا، اور اس زکات اور اسے سے ایک وہ شخص پڑھنے پڑھ رہا ہے کہ جس نے کل سیدہ شہاد طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کو گالی دیں گے، جتنا بدبخت ہوں سنیوں میں کہ میرے پیسے سے پڑھ کر ایک شخص میری ماں کو گالی دے، حکومت کا ظلم کی انتہا ہو گئی، جب سیاہ زکات نہیں دیتا تو ہم یہ لوٹا کیوں دے؟ ہمارا پیسہ اس میں نہ خرچ کیا جائے، ہم اپنا ہم اپنی اس حق کا بھی تحفظ کرنا چاہتے ہیں کہ سنی کی زکات اور عشر سیاہ اور قادیانی یا کسی کافر سے نہ خرچ کیا جائے، یہ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آپ پھر ساتھ دیں گے اس حق کے حاصل کرنے کے لیے؟ کوئی ناجائز بات کر رہے ہیں؟ کون شخص اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑتا ہے کہ ہم کوئی نئی بات کر رہے ہیں؟ شاید بھی نشان حیدر ملتا ہے بہادری کا نشان، کیا پیغمبر کی جماعت میں بہادر سے حضرت علی تھے؟ مجھے حضرت علی کی بہادری، شجاعت، عزت، تقدس، دیانت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اور جرات کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح علی بہادر ہے اسی طرح ابو بکر عمر بھی بہادر، ان کی جراتیں، ان کی بہادری و شجاعت کم نہیں ہے، بلکہ بعض پہلوؤں میں صدیق جرات اور بہادری میں بڑھا ہوا ہے، بعض پہلوؤں سے فاروق اعظم جرات اور بہادری میں بڑھے ہوئے ہیں، خالد بن ولید جنہیں رسالت پناہ نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، اگر علی اسد اللہ ہے تو خالد سیف اللہ ہے، خالد یہ صرف نشان حیدر کیوں، نشان خالد کیوں نہیں، نشان عمر، نشان ابو بکر کیوں نہیں؟ یہ تفریق کیوں کی گئی؟ سنی مسلمانوں کے جذبات کیوں مجروح کیے گئے؟ جہاں میری یہ خوشی ہے کہ نشان حیدر چاہیے تھا، الحمدللہ ٹھیک ہے، وہاں ہم اس تفریق کو برداشت نہیں کرتے، ہم بہادری کے نشان میں نشان ابو بکر، نشان عمر، نشان خالد بھی چاہتے ہیں، اور آل سنت کا یہ حق ہے جو 42 سال میں ہمیں نہیں دیا گیا، ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے چاہے ہمیں تختہ دار تک جانا پڑا، تم لڑ رہے اپنے حقوق کی جنگ، ظالموں تمہیں 42 سال ہو گئے ہمارے حق غصب کرتے، ہم اکثریت میں سے ہمیں تم پیستے ہو، اکثریت کس کی ہے تو زندگی گزارے، اکثریت تمہارے دفاتر کا چکر کاٹتی رہے کہ جلسہ کریں گے نہ کریں، آخر کیوں آج وزیر اعظم سی ہے، وزیر خارجہ سی ہے، شکتی دفاع سی ہے، شکتی داخلہ سی ہے، شکتی دفاع اسرائیل حیدر دیوی سیا، وزیر خارجہ یعقوب علی خان سیا، وزیر اعظم بے نظیر سیا، سیفٹی داخلہ ایس کے محمود سیا، وزیر داخلہ اعتزاز اعظم سیا، تم بتلاؤ کہ تم ان کے چوکی دار، تم بتلاؤ کہ تم ان کے بوٹ پرست کرنے کے لیے پیدا ہوئے، سنجاؤ تم بتلاؤ کہ تمہیں تمہاری ماری اقلیت کی غلامی کے لیے جنا تھا یا سرداری کے لیے جنا، سوچا کبھی کبھی آج کیوں یہ فکر چھپتا ہے؟ کیسا ضرورت ہوئی کسی ملون کو کہ وہ ابو بکر کو قادیانی کے برابر لکھے؟ اس کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ تم نے اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑی، تمہیں جو کچھ حاصل کرنا چاہیے تھا تم نے حاصل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج یہ ضروری ہے، اور پھر صرف یہی تک نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر یعنی بے حیائی کی انتہا ہے، حد ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جن کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے، اور اس دن میری سنی بہن اور سنی ماں اپنے مطلب کو نہ سمجھتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کی خوشی میں کنڈے کے نام سے حلوہ تیار کرتی، سن لو تو اپنی غفلت کا ماتم کرو، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سنی خطیب کی خطابت کا بھی ماتم کروں، جس کی محنت اتنی ناقص محنت رہی کہ آج تک اس 15ویں صدی میں جب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ایک سنی رکھی جس کی ماں سنی، باپ سنی، گھر سنی، لیکن وہ بھی بارش جماعت اسلامی کو کہا کے لڑائی معاویہ بن ابی سفیان کی موت پر خوشی کا حلوہ تیار کرے. تیرے باپ کی عبادت کے دن حلوہ نہیں سکتا ہے, میرے باپ کی عبادت کے دن حلوہ نہیں سکتا ہے. آئے ساتھی رسول اتنا روایت رہ گیا کہ اس کی موت کے دن دشمن خوشی کا حلوہ تیار کرے, تیرے گھر بھی آئے دوسرے گھر بھی جائے, پوری خوشی کے ساتھ اس کو ہٹ کرے اور تیرا ملا بڑی ساتھ کے ساتھ اس کے ختم کرے. تیری حلیت کا ماتم نہ کروں تو بس آپ کیا مجھے لائن دے, میں تو آج تجھ سے پوچھ لیا ہوں انصاف طلب کرنے آئے کل غیرت بھی کچھ ہے. جب یہ آپ نے اس سے غور کیا کہ کنڈے کس بولی کا لگتا ہے, کنڈے عربی زبان سے نہیں یہ پنجابی ہے, دکان کا کنڈا ہو گیا, جائیداد کا کنڈا ہو گیا, زندگی کا کنڈا ہو گیا, کنڈا تو تباہی کا نام ہے. تمہیں اس کے لیے حیران آئے کہ یہ لفظ بچا رہا ہے کہ یہ کسی کی تباہی کے لیے ہوا ہے, اس کو بھی سوچنا. پھر بائیس منٹ پھر یہ بھی تم نے سوچا کہ آخر یہ چوری چوری کیوں ہوئی, اندر ہی پکے اندر ہی رہے, رات کے آخری حصہ میں پکے, مکان کی چوکھٹ سے باہر نہ آئے, یہ کیسی خیرات ہے, یہ کیسا کھانا جو اتنا خوشی ہے. تم نے اس پہ غور نہیں کیا. اگر تم معاملے کی وفات پر اس وقت ضروریت ایک میں سوال ہے معاملہ کے دشمنوں نے یہ حرکت کی, لیکن چونکہ بنو امیہ کا دور تھا حکومت ان کی تھی, یہ حلوہ اعلانیہ نہیں پک سکتا تھا, اس لیے چوری چوری اندر اندر پکا اور وہی رسم آج تک چوری کی. جب تور جائے لیکن دشمن کی چلاسی بن بتلا کہ تم اس راستہ کیا کرتے رہے, کیسے گا تمہارے شہر میں حلوہ پہلے بھی پکتا ہوگا اب بھی بچے گا. کئی نادان خاندان سنیت سے غافل اب بھی یہ حرکت کریں گے. خدا را میری ان سے درخواست ہے کہ سمجھو تم کیا ہے اور کیا ہو گئے, تمہیں دشمن کس لین پہ لگا کے بڑی آسانی کے ساتھ تماشا دیکھتا ہے, بڑی آسانی کے ساتھ. اگر آپ اجازت دیں تو بات کیسے کروں, اب بھی دشمن نے ایک سرکاری ملا خریدا ہے, نواز شریف کا نمک حرام ملا خریدا ہے, وہ سمجھے وہ تو سیرات میں نہیں جاؤں گا شاید جہاں اس کی ضرورت نہ ہو. اور اس نواز شریف کے نمک حرام ملا نے یہ ظلم کیا ہے کہ جو معاہدہ کیا اس معاہدہ میں امہات المومنین کو آل بیت سے نکال دیا. سوچو سوچو کہاں سے کہاں تم نے پہنچا دیا, دشمن کتنا چلاک ہے. یہ کتاب بھی آج کے ملک میں چھپتی ہے بغاوت سے دمانا یہ اور معاہدہ جو بھی لاہور سے جانے عالم منتظر کے چھپے, اس کتاب کا بھی مہین مضمون مصنف جو جاگے صدق کا مصنف, اس پر بھی میں آپ کے سب کروں گا, میں نہیں دیتا حکومت دے دے, حکومت بتلائے تو ہم کیا کریں. اس نے بنی امیہ کے حالات لکھتے لکھتے آخر میں وہ تمام برائیاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں ڈالی گئی. اب چلے میں یہ کیا کروں, بات ختم کرنے لگا, صرف آپ کی غفلت کی چادر غفلت نیند کی چادر اتارنا تھا, اتارنا تو ذرا نرم لگتا ہے, میں آپ کی غفلت کی چادر پھاڑنا تھا کہ دوبارہ آپ نہ ہو. یہ لکھتے سفا کیا اس پر بغاوت بن امیہ کتاب کا نام ہے. بن امیہ کی بدکاری کی کچھ تفصیلات ہم نے اپنے رسالہ کے دار المزید میں ذکر کی اور کچھ مقدار ان کی اسی رسالہ میں حوالہ جات کے ساتھ مذکور ہے. بن امیہ خاندان کے لوگوں نے اسلام اور خلافت کا لبادہ اوڑھ کر ایسی ایسی برائیوں کی ہوئی کہ جن کے ذکر سے شرکاء کا پتہ سانپ جاتا ہے, مثلا ماں اور بیٹی سے زنا کرنا, رات کو شراب پی کر قریبوں سے ہمدردی کرنا, پھر بغیر غسل جنابت کے کرائے اس قمیض کو مردانہ لباس پہنا کر نماز جماعت کی امامت کروانا, نیز خوبصورت لڑکوں سے ملاقات کرنا, ریچھ اور بندر اور کتے پالنا, چیتوں سے شکار کرنا, بندروں سے ڈانس کروانا, خوبصورت عورتوں پر عاشق ہو کر نکل فروغ کی ان کے شور روپ سے ان کو طلاق دلوانا, شراب پینا, مال مسکین میں شانت کرنا, نماز جماعت کروا کے نراب مسجد میں شراب کی طے کرنا, آل مدینہ پر رسول صحابہ اکرام کی جوان لڑکیوں سے اپنے فوجیوں کو جبری زنا کروانا، مدینہ پر رسول کو لٹوانا، خانہ کعبہ کو آگ لگانا، مسلمان عورتوں کو قمیض بنا کر بیچنا، بے گناہ کم کم بچوں کو قتل کروانا، شیعہ خواتین کو قید کرنا، ظالم گورنروں سے شیعہ نے علی کو قتل کروانا، خاندان نبوت پر لعنت کروانا، جرگ فتیم میں صحابہ اکرام اور دیگر آل اسلام کے خون سے ہولی کھیلنا، سلمد نبی امام حسن کو زید دلوانا، شہید کروانا، کربلا کے میدان میں خاندان نبوت کا قتل کروانا، خواتین بنو ہاشم کو قید کروانا، خاندان رسالت کی بربادی پر فخر کرنا، ارباب انصاف ان تمام برے کاموں کی ذمہ داری اسی طرح معاویہ اور یزید پر ہے۔ دنیا جہان کی جو برائی تھی کہ جو برائی آج تصور نہیں ہو سکتی، آج کوئی شراب پیتا ہے تو مسجد کے معراج میں پینے کی ضرورت نہیں کرتا، آج کوئی زنا کرتا ہے تو مسجد میں نہیں کر سکتا، آج کوئی زنا کرتا ہے تو ماں بیٹی کے ساتھ تفاوت نہیں کرتا۔ دنیا جہان کی تمام خلاصیں، تمام تنگی، تمام برائی جن لا کر معاویہ بن ابی سفیان، قاتل بھائی، صحابی رسول، ام حبیبہ، ام المؤمنین کے بھائی سے قاتل داد دی گئی، یہ کتاب پاکستان میں ہے، یہ کتاب تیرے ملک میں ہے، یہ پاکستان، یہ کتاب پاکستان کی دھرتی پر ہے، یہ کتاب لاہور سے چلیے، سن لو تم بتلاؤ، حکومت تم بتلاؤ، ڈپٹی کمشنر تم بتلاؤ، پولیس تم بتلاؤ، انٹیلیجنس تم بتلاؤ، یہ کب چند ہے میں سین کے لیے سو جاؤں، تمہارے ساتھ سے توڑ سکتا ہوں، تمہارے قوانین توڑ سکتا ہوں، تمہارا تہوار پکڑ کے دیواروں میں تمہیں ٹکرے مروا سکتا ہوں، لیکن جلد تشدد جاتی بے حیائی جگل شیطنت خراب کاری پر پردہ نہیں ڈال سکتا ہوں۔ اس حد تک صحابہ کی مجبوریت ہوگی اور ایک بار میں چپ رہوں، یہ میری جماعت چپ رہے، ہم نہیں ٹالیں گے، لیکن اب کفر پر ہم پردہ باقی نہیں رہنے دینا چاہتے، اور میں حکومت پر معاویہ صدیق و فاروق کے دشمنوں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم پھول دیں گے، تلوار دیں گے، ہم پھول دیں گے، تلوار دیں گے، بچنے جہاں میں کھائیں گے، جب میں آ کر دم دیں گے۔ واسطہ